نحمده ونصلي إلى رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
سورة بني إسرائيل 15 پارا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر تاریخ کے ایک بے مثال واقعے کا ذکر ہے جس واقعے کو اسراء اور معراج کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں حالات بہت سخت ہو گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نشانی دکھائی. اور یہ نشانی اس حقیقت کا ایک مظاہرہ تھا، سب کو نظر آنے والی تھی کہ اسلام کی تاریخ اب اپنی تکمیل کو پہنچے گی اور آئندہ اسلام کے لیے فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ رب العزت کی، اسرا بعبدہ، جو رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو، لیلا رات کے وقت، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. وہ ہے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. قرآن پاک میں صرف اتنا ذکر ہے کہ آپ کو مسجد اقصی تک لے جایا گیا، لیکن بہت سی روایات سے اس بات کی تفصیل ملتی ہے کہ پھر وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ساتویں آسمان تک لے گیا اور وہاں کی بہت سی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں. جو تفاصیل احادیث میں آتی ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصا تک براق پر لے گئے. وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی بلکہ ان کی امامت کرائی. ان کی امامت کرانا دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ آپ اور آپ کی شریعت اب پچھلی تمام شریعتوں کی رہنما ہوگی اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اب آپ ہی کا لایا ہوا طریقہ اور آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت ریویل کرے گی. پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو عالم بالا کی طرف لے گئے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی. آخر کار بلندیوں کے انتہا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی. وہاں سے آپ کو پانچ وقت نماز کی تربیت کا حکم ہوا اور آپ کو بہت سے مناظر جنت اور دوزخ کے ایسے دکھائے گئے کہ جو علم یقینی کا درجہ رکھتے تھے. ان سب کی تفصیلات اس وقت بتانا ممکن نہیں لیکن وہ تفصیلات جاننے کے قابل ہیں. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں تشریف لے گئے, اپنی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھا. تو جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے, جو علم آنکھوں دیکھا ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے اور اس کو دوسروں کو بتانا بھی اور اس پر قائم کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں دیکھا, مختلف لوگوں کو جو سزائیں دی جا رہی تھی اور جس وجہ سے دی جا رہی تھی وہ اسباب بھی آپ کو بتائے گئے. بہرحال یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا سفر تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی انسان کو اور اس کے بعد بھی کسی انسان کو یہ سعادت اور یہ مقام بلند حاصل نہیں ہو سکتا. اس واقعے کی تفصیل کو اچھی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس پر بھی ایک قسط موجود ہے, رجب اور شب معراج. اس میں تفصیل کے ساتھ ان سارے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا. اور جو سورت کا آغاز ہے وہ بھی اس سے ہو رہا ہے, سبحان الذی, یعنی پاک ہے اللہ وہ ذات. جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوئی اور اچھے بڑے لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ہی رات میں ساتویں آسمان تک اور انتہائی بلندی تک سفر کر کے واپس بھی آ جائیں. فرمایا, پاک ہے وہ ذات, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جو کن کہہ کے ہر چیز بنا سکتا ہے, اس کے لیے ایک رات میں اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرانا آخر مشکل کیوں ہو سکتا ہے؟ اور وہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یعنی تورات, اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. یعنی قرآن حکیم سے پہلے تورات پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی, لیکن اب اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آئندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے, انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم ہی کی طرف سب کو رجوع کرنا ہوگا. اور اس کتاب کا بھی میسج کیا تھا, پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. دیکھیں کہ پوری کتاب کا جو میسج ہے یا کتاب میں جو کچھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے خاص پیغام دیا وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کار ساز نہ سمجھو. بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کا رول دیا گیا تھا اور ان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی تھی. اس منصب کے لیے جو اہلیت درکار تھی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کیا جائے, تمام تر معاملات صرف اور صرف اللہ کے حوالے کیے جائیں. یاد رکھیے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے یا جو امت بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی, اس کے اندر سب سے پہلی اور اہم ترین خوبی اور خصوصیت یہی ہوگی کہ وہ اللہ کی قدر پہچانے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور پھر اپنے معاملات سارے کے سارے اس کے سپرد کرے, اس پر بھروسہ کرے, اس کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے دنیا میں اپنی ذمہ داری کو نبھائے. کیونکہ جب کوئی شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور اس کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہ ہو, وہ خود اللہ پہ بھروسہ کرنا نہ جانتا ہو، وہ اللہ کو کارساز نہ سمجھتا ہو، تو پھر وہ اس مشن میں اور اس کام میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ چیز تقاضا کرتی ہے انسان سے حقیقی دین کی، دین کی روح کی. اور یہ چیز انسان کو محض چند ریچولز پر یا ظاہری ظاہری چیزوں پر عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے دین کی درست سمجھ ہے اور حقیقی تعلق، سچائی کا تعلق دین کے ساتھ بے حد ضروری ہے. ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یہاں بنی اسرائیل کے اندر فساد کے پیدا ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تھا، اور دو دفعہ کے بگاڑ کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے دور کے بگاڑ کی تفصیلات پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، زبور، یشیام اور یرمیاہ اور حزقیل کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. اور دوسرے دور کے بگاڑ کی تفصیل حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے نیو ٹیسٹمنٹ میں متا اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے. یہ بگاڑ کیا تھا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا؟ اس میں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر جب دینی بگاڑ آیا، وہ اپنے دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادشاہ کو مسلط کیا. بخت نصر نام کا بادشاہ ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہوا اور اس نے فلسطین پر اپنی بالادستی قائم کر لی. اس کے بعد اس نے خود یہود کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کو ان پر مقرر کیا کہ جو اس کے نمائندے کے طور پر ان کے رہنما بنے، لیکن یہود نے اس ناتحتی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے اپنی قومی فخر کے خلاف سمجھا. اس کے خلاف، یعنی بادشاہ کے خلاف، طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے. ان کے اندر ایسے شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے پرجوش انداز میں یہود کو ابھارنا شروع کیا. یہود کے اندر اس وقت کے پیغمبر یرمیاہ جو تھے، انہوں نے متنبع کیا کہ یہ سب تمہارے جھوٹے لیڈرز ہیں جو تمہیں بھٹکا رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں بادشاہ کے خلاف، اس لیے کہ ابھی تم اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو، لہٰذا پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنی اخلاقی حالت کو درست کرو، اپنے اندر قوت پیدا کرو، اس کے بعد تم اپنے اوپر مسلط قوت کا مقابلہ کرو. لیکن انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی، اور انہوں نے جھوٹے لیڈروں کی باتیں سن کر اور ان کی باتوں میں آ کر شاہ بابل کے خلاف بغاوت کر دی. وہ بادشاہ ان پر سخت غضبناک ہوا. اس نے 586 قبل مسیح میں، 586 قبل مسیح میں اپنی پوری طاقت سے فلسطین پر حملہ کیا، جس میں یہود کو مکمل شکست ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ ان کو دینی نقصان پہنچا، بلکہ یروشلم میں یہود کے عبادت خانے کو اس نے مکمل طور پر ڈھا دیا. جیسے کہا نا کہ پھر وہ مسجد میں داخل ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ بھی ان کے اندر اسی طرح کا فساد اور بگاڑ پیدا ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ سنبھلنے کا موقع دیا, انہوں نے اپنی اصلاح کی اور ان کے حالات کچھ سنبھلے, لیکن دوبارہ ان کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہوا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی سازشیں کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ سب آپ تاریخ میں جانتے ہیں کہ سوائے چند لوگوں کے انہوں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا, بلکہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا. اور پھر ان کے اندر بگاڑ اس حد تک بڑھا کہ دوبارہ تیتس نے ان پر حملہ کیا اور پھر اسی طرح ان کے عبادت خانے میں گھس کر گندگی پھیلائی اور تباہ و برباد کیا, تورات کو جلا ڈالا اور ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں, ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها. دیکھو تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے تھی, برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. یعنی جب تمہارے اندر اصلاح ہوئی تو اللہ نے تمہاری مدد کی, جب بگاڑ آیا تو اللہ نے دشمن قوتوں کو تم پر مسلط کر دیا. اور پھر دوبارہ بھی ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا. اس میں دراصل ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں, کتاب بھیجتے ہیں, ان کو دراصل وہ چن لیتے ہیں کہ وہ دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے, وہ دنیا کے لیے رہنمائی کا کام کرے. لیکن عموماً یہ ہوا ہے کہ دینی طبقات کے اندر باہم حسد اور بغض اور نفرت نے ایک دوسرے کے خلاف ان کو گٹھن رکھا ہونے کو مجبور کیا, باہم جھگڑے اور فساد شروع ہوئے. اور تاریخ میں یہ بات بھی ایک واقعے کے طور پر موجود ہے کہ جتنی شدید لڑائیاں دین کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر ہوئی شاید اتنی ملک کو سلطنت کے لیے بھی نہیں ہوئی. اور جب بھی آپس میں اللہ کی کتاب والوں نے اختلاف کیا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اسی پر آئی کہ غیر قوتیں ان پر مسلط ہو گئیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کو ہلاک و خان نے برباد کیوں کیا تھا, کیونکہ اس وقت بھی ان کا جو مذہبی طبقہ تھا یا مسلمانوں کے جو عوام تھے وہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے ایمانی اعتبار سے, اور دین کے اندر ایسے ایسے اختلافات اور منشگافیاں اور بحث مباحثیں. مثلاً یہ کہ جب ہلاک و خان نے حملہ کیا تو تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ بحث چل رہی تھی, اس بات پر اختلاف ہو رہا تھا کہ برباد حلال ہے یا حرام ہے. اب آپ خود سوچے کہ ایک جانور جو ایک مرتبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کرا کے واپس دنیا میں کبھی دکھا نہیں, اس پر اگر آپ بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کریں گے کہ وہ ایک پہ حلال ہے اور دوسرا اس کو حرام ثابت کرنے پہ تل جائے تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اس میں مسلمان قوم کے لیے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ظلم و ستم سے نجات پائیں, تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنانا ہوگا, آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہوگا, ہر مسلمان کو دوسرے کی عزت اور جان و مال کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی, اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر بڑے مقصد کے لیے اتفاق کرنا ہوگا. جب بھی مسلمانوں کے اندر باہم اتفاق ہوا وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے, اور جب باہم اختلاف ہوا ہمیشہ ان کے اوپر دشمن حملہ آور ہوا اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ ہونا پڑا. تو یہاں پر فرمایا ان ھذا القرآن, تورات کی بات کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, یہدی للتی ہی اقوم, وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے, یعنی توحید والی. اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک کرنا, ایک سمجھنا, اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا. اور توحید کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کہ تم سب بھی ایک ہو جاؤ. کیونکہ اگر سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, تو پھر ان کی آپس میں محبت لازمی طور پر ہوگی. لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سب ایک قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, ایک کتاب کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں ہی بغض و عناد کا شکار کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نیت خالص نہیں, پھر مقصد کچھ اور ہے, پھر کہیں اپنی ذات ہے اور کہیں کوئی اور مفاد ہے. یاد رکھیے کہ جس شخص کو دین سے محبت ہوتی ہے اسے قدرتی طور پر ہر اس شخص سے ہمدردی ہوتی ہے, ہر اس شخص سے محبت ہوتی ہے جو دین کی طرف بلانے والا ہو یا دین پر چلنے والا ہو. کیونکہ رنگ, نسل, زبان کے فاصلے پر کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا راستہ وہی میرا راستہ ہے, ہم سب کا رخ ایک ہے, ہم سب کی منزل ایک ہے, ہم سب کو مل کر اس شاہراہ پر سفر کرنا ہے. جیسے کسی بھی سڑک پر بہت ساری ٹریفک اکٹھی جا رہی ہوتی اور ہر شخص سنبھل کر چل رہا ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو احترام دے رہا ہوتا ہے اور اس طرح سب اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر وہ واہن ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو ساری ٹریفک جام ہو کر رہ جائے گی اور کوئی بھی منزل تک نہ پہنچ پائے گا. تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اپنے ذاتی اختلافات اور باتیں بھول کر بڑے مقصد کے لیے دلوں کو بڑا کر کے سب کو ساتھ لے کر چلے. فرمایا ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا, جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے ممیز کر رکھا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر انسان کا شگون ہم نے اس سے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. کتابک, پڑھ اپنا نام اعمال, پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یعنی انسان دنیا میں اس معاملے میں بہت کانشیس رہتا ہے کہ کون سی چیز میری خوش قسمتی کا سبب ہو اور کون سی چیز بدقسمتی کا سبب ہے, تو اس سے بچا جا سکے. ہر انسان کسی نہ کسی طرح اس وہم کا ضرور شکار ہوتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے خوشبختی کی ہے اور کون سی چیز بدبختی کی علامت ہے. دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت حساس ہیں, لیکن اصل ہمیں آخرت کے معاملے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آخرت کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا جو انحصار ہے وہ ہمارے اعمال پر ہے, ہماری کوششوں پر ہے. فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, گویا ہمارے اعمال ہمارے گلے کا ہار ہے. قیامت کے دن ہمارا یہ نامہ اعمال ایک کتاب کی شکل میں ہمیں دے دیا جائے گا, اور اس میں پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ بغیر کسی کمی کے لکھا گیا ہوگا. اس وقت انسان کو دیا جائے گا یہ, پڑھو اپنا نامہ اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے, اپنی ایویلیویشن آج تو خود کر لے گا. اس وقت انسان کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کچھ ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا. آج اپنے بہت سے عمل غلط ہونے کے باوجود ہم صحیح ثابت کرتے رہتے ہیں, بحث مباحثوں کے ساتھ, تعویلوں کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انسان کبھی یہ بھی تو سوچے کہ جن تعویلوں سے میں خود کو مطمئن کر رہا ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے مطمئن کر سکوں گا. آج تو میرے سامنے غیب کا پردہ ہے, کل یہ پردہ جب اٹھے گا تو ہر چیز اپنی اصل میں نظر آئے گی, اور اس وقت انسان کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی نیکی لایا ہے اور کون سی چیزیں اس کی نیکی میں شامل نہیں ہوئی, کہ ان کے پیچھے نیت کی خرابی تھی یا طریقہ درست نہ تھا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جن علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی, تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہاں کسی بھی قوم کی بربادی کا سبب ان کی تلیت کو بتایا گیا, کسی بھی قوم کی اصلاح یا کسی بھی قوم کے بگاڑ کا معیار اس قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، کیونکہ وہ طبقہ وسائل بھی رکھتا ہے، ذہن بھی رکھتا ہے، اور عوام انہی کو فالو کرتے ہیں، اور پھر ذہانت اور وسائل کی وجہ سے یہ دوسروں کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں، دوسروں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم اس کے بڑوں کو خوب بھیل دے دیتے ہیں، پھر وہ خوب فساد کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو فساد کر رہے ہوتے ہیں، عوام ان کو دیکھ کر فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں پوری قوم بگڑ جاتی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم کا ایک حصہ بگاڑ کا شکار ہو اور انسان اس کا علاج نہ کرے تو پورا جسم اس کے زد میں آ جائے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پورے کا پورا جسم ختم ہو کر رہ جاتا ہے، انسان زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے. یہاں پر فرمایا کہ جب کسی قوم کے بڑے طبقے میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، تو سمجھو کہ اس قوم کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، عاجلہ سے مراد کیا ہے؟ جلدی ملنے والی چیز، یعنی دنیا کا اجر، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہے، پھر اس کی قسمت میں جہنم رکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کی کوشش کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. یہاں آخرت کی کامیابی کا طریقہ بتایا گیا ہے. نمبر ایک، اراد الاخرہ، انسان آخرت کے بارے میں اپنے ارادے کو درست کرے، آخرت کو اپنا ہم غم بنا لے، آخرت کو اپنی پرائرٹی بنا لے. تو من اراد الاخرت، جس نے آخرت کو چاہا، یعنی آخرت کی طلب اور چاہت اپنے دل میں پیدا کر لے، اور پھر صرف چاہت ہی نہیں بلکہ وسعا لہا سعیہا، اس کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دے، کوشش شروع کر دے، بس ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ مومن ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. تو ہم سب بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی خوشگوار ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی راحت و آرام کی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی کو پرائرٹی نمبر ون بنانا ہوگا، اپنی ساری کوششیں اسے سامنے رکھ کر، اپنے سارے پروگرام، ساری منصوبہ بندی، ساری پلاننگ اس کو سامنے رکھ کر کرنی ہوگی. اور اس کے بعد صرف پلاننگ کر کے رکھ نہیں دینی، بلکہ اس کے مطابق بھاگ دوڑ بھی کرنی. ساری کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، جسے سائک کرتے ہیں. تو تیز چلنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی کسی کی وسعت میں، جتنی بھی کسی کی استطاعت میں کوشش ہو، وہ کرتا چلا جائے. تو جو منزل کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص منزل کا پہلے تعین ہی نہ کرے کہ اس کا نشانہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی کوششیں کبھی وہ ادھر کو لوڑ کے، کبھی ادھر، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، تو ایسا شخص کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر ابھی تک ہم نے اپنی یہ پرائرٹی طے نہیں کی، تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم پھر کس لیے جی رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح کی زندگی ہمیں کس انجام تک پہنچانے والی ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. یعنی دنیا میں بھی آخرت کو پرائرٹی بنانے والوں کا اخلاق، کردار، عمل بہت بہترین ہوتا ہے بنسبت اس کے جو صرف دنیا کے حقیر مقاصد کے لیے جیتے ہیں. فرمایا دنیاوی اعتبار سے وہ کم تر درجے پر بھی ہوں، لیکن اپنے امانت، اخلاق اور صداقت کے اعتبار سے وہ نمایاں فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں. یعنی آخرت کے چاہنے والے اپنے اخلاق، ایمان اور کردار میں بہت عالی مقام ہوتے ہیں. وہ عام لوگوں کی طرح نہیں جیا کرتے. اور پھر قیامت کے دن تو ان کی فضیلت مانی ہوئی ہی ہے. اب ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا کہ ہم نے واقعی آخرت کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنایا, اپنی منزل سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیا, اور کوشش میں ہمارے کردار اور اخلاق اور ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے, ہماری دلچسپیوں پر کیا فرق پڑا ہے. اور اگر وہ فرق نظر نہیں آتا, اگر ہم بھی اس طرح جیتے ہیں جس طرح دنیا کے چاہنے والے جی رہے ہیں, ہمارا طرز زندگی بھی وہی ہے جیسے ایک عام انسان کا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں اور صرف کہنے کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ آخرت ہماری منزل ہے, لیکن عمل میں کوئی فرق نہیں. آخرت کے چاہنے والے کے عمل میں فوراً عملی طور پر فرق آتا ہے, اس کی کوششوں کا رخ کسی اور طرف مڑ جاتا ہے, اور اس میں خاص طور پر جو چیزیں اس کے کردار میں ہونی چاہیے اب ان کا ذکر ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, آخرت کے چاہنے والے سب سے پہلے شرک سے پرہیز کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا, ورنہ ملامت زدہ اور بے یار مددگار بیٹھا رہ جائے گا.